الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اور کیونکہ آج چھٹی بھی ہے اور خطاب جمعہ کا موقع بھی ہے تو اسی مناسبت سے آج کی نشست کا عنوان مقرر کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت و رسالت. اس موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو کرنا مقصود ہے. بنیادی طور پر گفتگو کے دو حصے ہیں اور گفتگو کے ان دو حصوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کے ساتھ ہے. ایک وہ شان ہے جس کا رخ اللہ کی طرف دکھائی دیتا ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کی بندگی, اللہ سے تعلق, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور ایک وہ رخ ہے جو بندوں کی جانب دکھائی دیتا ہے کہ کن مقاصد کے لیے رب العالمین نے رسول بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ اصل میں آج ہمارا موضوع ہے اور دو حصے ہیں گفتگو کے جو دو شانوں پر مشتمل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ کہ یہ موضوع منتخب ہوا ہے اصل میں کلمہ شہادت جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے. ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ شہادت سے اس موضوع کا گویا کہ انتخاب ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو شانوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. تو اب آئیے گفتگو کا پہلا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا. یہ بات عام طور پر ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے کہ عبد کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. شاید عبد ہونے کو, غلام ہونے کو, بندہ ہونے کو شاید ہم لوگ کوئی ہلکی اور کم بات سمجھتے ہیں. حالانکہ جہاں یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبد یعنی بندے اور غلام کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, وہیں اس سے بڑھ کر خوبصورت بات یہ ہے کہ رب العالمین نے جب جب جہاں جہاں اکثر قرآن حکیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر فرمایا تو کئی مرتبہ لفظ عبد اللہ کے رسول کے لیے استعمال فرمایا. تو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں, بلکہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن نے فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہی گفتگو ہے جو گزشتہ جمعوں کی نشستوں میں آتی رہی ہے. سورہ شعراء میں بھی تمام پیغمبروں نے اللہ کی بندگی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت ہر ایک کو دی ہے, اور اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ لوگوں کا مقصد زندگی کیا ہے, وہ ہے اللہ کی عبادت. اس عبادت کے لیے کامل نمونہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. گویا رب العالمین انہیں بندے ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے. اور اب انسانیت کو اگر بندگی کرنی ہے تو ان کی زندگی کو دیکھے تو بندہ بننے کی وہ کوشش کر سکے گی انسانیت, ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا. تو لفظ عبد کوئی ہلکی بات نہیں بلکہ عبدیت کاملہ یعنی عبادت اور بندگی کا کامل نمونہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے لفظ عبد استعمال فرمایا چند مقامات قرآن کے, تین سورت قرآن کی جن کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے لفظ عبد اللہ کے رسول کے لیے استعمال فرمایا جب اللہ کے رسول کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا. مثلا جمعے کے دن سورہ کہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں, سورہ کہف کی پہلی آیت الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں معراج کی طرف اشارہ, معراج کے واقعے کا بیان, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا. سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, پاک ہے ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا. یہ تین سورتیں قرآن کے نزول کا بیان اور رسول اللہ کے ساتھ آسمانوں سے اوپر لے جائے جانے کا بیان, عظمتوں کا بیان, لیکن لفظ عبد قرآن نے استعمال فرمایا. سورہ نجم کا مطالعہ کریں 27 پارے میں, اس کی ابتدائی آیات میں معراج کے واقعے کی طرف تذکرہ کیا گیا, اشارہ کیا گیا, اور وہاں اللہ نے فرمایا فاوحا الى عبده ما اوحا, اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی, جو چاہا اللہ نے وحی فرمائی. وہاں کیا کچھ راز و نیاز کی بات ہے اللہ نے فرمائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ معراج کی شب میں نماز کا تحفہ بھی ملا تھا, ہمیں معلوم ہے کہ معراج ہی کی شب میں دو آیات سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ تحفے کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں. اور آخری مقام اس زمن میں ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24, جہاں قرآن کے حوالے سے رب العالمین نے مخالفین کو کفار کو انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا, فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت پیش کر کے دکھا دو, اور آگے سے کر کے تم ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ پانچ مقامات صرف اشارتاً عرض کیے گئے کہ جہاں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے لفظ عبد ان کے لیے استعمال فرمایا ہے. اب اس شان یعنی شان عبدیت کے حوالے سے 10 باتیں میں آپ کے سامنے مختصراً رکھ رہا ہوں کہ کس کس طور پر رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عبدیت, اللہ کی بندگی, اللہ سے تعلق, اللہ کی یاد, اللہ کا ہو رہنا, اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا, کس کس طور پر آپ کی اس شان کے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. 10 باتیں مختصراً. نمبر 1, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں. آج تو امت کو 5 کا مسئلہ ہو گیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی شب میں 50 کو کم کراتے کراتے کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ 5 بھی کم کرائی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں 5 کے بعد بھی کمی کی درخواست کروں. رسول اللہ کو تو یہ شرم آئی کہ 5 کے بعد کمی کی درخواست کرے, امت کو آج 5 ضائع کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, مگر یہاں 5 کا مسئلہ ادھر 6 ادا ہو رہی, اور وہ 6 کون سی ہے؟ وہ تہجد کی نماز. سورۃ المزمل کا مطالعہ کریں, کبھی 1/3 رات 1/3 of the night, کبھی آدھی رات, کبھی 2/3 رات, کبھی پوری رات قیام اللیل میں بسر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی کہ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, اتنا طویل قیام آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش نہ کروں. معصوم ہیں, پاک ہیں, مقام محمود کا اعلان ہے, شفاعت کبرا کی نوید ان کے لیے موجود ہے, اور 1/3 رات, آدھی رات, 2/3 رات, پوری رات رب کے حضور قیام اللیل میں بسر کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب صحابہ یہ عرض کریں تو آپ فرمائیں کہ کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش نہ کروں؟ یہ تو تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہوا. دوسری بات, اللہ کا ذکر ہر آن, جمعے کے دن اکثر جمعے سورہ جمعہ کی کچھ آیات ہم سنتے ہیں. قرآن نے فرمایا سورہ جمعہ کے آخر میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے, سورہ جمعہ میں بھی ہے, دیگر مقامات پر بھی یہ کثرت ذکر کر کے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کثرت ذکر میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے. اور عجیب بات ہے, شاید بعض ساتھیوں کو عجیب محسوس ہو, عشاء کی نماز کے بعد بھی تلاوت قرآن کا معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہر آن آپ کی زبان پر ذکر جاری ہوتا. اور کیوں نہ ہو, آپ نے یہ تک ارشاد فرمایا امت کو کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. جیسے ہم پاگلوں کو دیکھتے ہیں نا, بڑبڑانا, ہر وقت زبان چلتی رہتی, کچھ نہ کچھ بولتے رہتے. فرمایا تم اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں. تو جب اللہ کے رسول نے امت کو یہ تلقین فرمائی ہوگی تو کیا خیال ہے خود اللہ کے رسول کے معمولات میں ذکر کا اہتمام دکھائی نہیں دیتا ہوگا؟ کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کبھی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, کبھی لا الہ الا اللہ, کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. استغفار کا بیان بھی وہ آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. تو ہر آن ہر دم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر رب العالمین کا ذکر مبارک جاری دکھائی دیتا ہے. تیسری بات, اللہ سے تعلق, اللہ کی بندگی, اللہ کا ہو رہنا, اس کا ایک تقاضا, اس کا ایک حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلوں پر راضی رہے. جیسے کہ قرآن نے فرمایا سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے, ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا, اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے. کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری مسلم میں کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اس کا ایک پہلو ابھی سنا رہا ہوں. ایک پہلو, جب اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ مان کر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. جب مومن کی یہ تعریف اللہ کے رسول بیان کر رہے ہوں تو کیا خیال ہے خود اللہ کے رسول کا طرز عمل صبر کے موقع پر کتنا عظیم ہوگا؟ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے. غم دیکھنا ہو تو وہاں پر دیکھ لیجئے, ہم کہتے ہیں مشکلات بہت ہیں, کیا وہاں کم ہیں مشکلات؟ جناب ابراہیم آپ کے صاحبزادے آپ کی گود میں ہیں, انتقال ہو چکا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کسی نے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ آپ روتے ہیں تو آپ نے فرما بھی دیا ہوگا کہ ہاں جہاں میں اللہ کا رسول ہوں وہاں ایک انسان بھی ہوں, ایک باپ بھی ہوں, میرے دل میں اللہ نے شفقت رکھی. اس شفقت کا اظہار بھی بجا, فطری جذبات کا اظہار بھی ہو جائے, یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پورے کلمات وہاں پر کیا ادا ہوئے؟ فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہے, فطری جذبات, بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے, یہ بیٹے کی محبت. لیکن توازن آگے کیا ہے؟ زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے. چیخ نہیں سکتے, چلا نہیں سکتے, گریبان چاک نہیں کر سکتے اور گالوں پر تھپڑ نہیں مار سکتے, واویلے نہیں مچا سکتے, زبان پر وہ ہوگا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے. کبھی وہ موقع بھی آیا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. اللہ کے رسول نے عرض کیا اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے خاطر میں صبر کروں اس کے اوپر, مجھے تو یہ پسند ہے. یہ اختیاری فقر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. چوتھی بات, شکر کا پہلو, جو حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنائی اسی کا دوسرا حصہ. مومن کی کیا شان ہے؟ بخاری مسلم کی روایت, جب کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی عطا اسے اللہ کی پہنچتی ہے, کوئی انعام اللہ کو اسے ملتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ سب سکھایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثلا کبھی خوشخبری ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سجدے میں ہوتے، سجدہ شکر ادا کر رہے ہوتے، اور نعمتیں تو اللہ کی 24 گھنٹے ہم پر نشاور ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ بندہ اگر بستر پر ہے اور بیمار بھی ہے تو واقعات پہلے آ چکے ہیں آپ کے سامنے، ایک صحابی کئی عوارض میں مبتلا تھے لیکن ان کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ جاری تھا، عیادت کرنے آنے والوں نے پوچھا کہ اس وقت بھی الحمدللہ، تو فرمانے لگے کہ کیا یہ سانس میرے حکم سے چل رہی، کیا اس کے اوپر اس سانس کے چلنے پر اللہ کا شکر واجب نہیں؟ تو جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تنگ دستیوں میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گناہ کرنے کی کیفیت کے دوران ہوتے ہیں، تب بھی اللہ اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اس کے شکرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھا دی. اس لیے نہیں کہ ہم بچوں کو کتاب دلا دیں اور اسکول میں وہ رٹا لگا کے بھول جائیں، نہیں بھائی، اس لیے کہ ان مواقع پر پڑھ ہی جائیں. صبح بیدار ہو گئے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح ہو گئی سورج نکل آیا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، کھانا تم نے کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لباس تم نے پہن لیا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سواری پر سوار ہو گئے الحمدللہ یہ بھی ہے، پھر وہ قرآن میں دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. صبح سے لے کے رات تک کی کتنی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھا دی، ہر ہر مرحلے پر کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ ادا کر کے دکھایا، سکھا دیا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. پانچویں بات شان عبدیت کے حوالے سے، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا اللہ ہی کو ماننا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی کی ذات سے ہونا. مثلا غار ثور کا واقعہ بہت مشہور واقعہ، ہجرت کے سفر کے دوران اور وہ تعاقب کرنے والے کفار پہنچ گئے اور صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کو کس کی پریشانی ہوئی؟ میرے رسول کو تکلیف نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن میں جو جملہ نقل ہوا وہ تو یہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق گھبراؤ مت، غم نہ کرو، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے. اور سیرت کی کتابوں میں احادیث میں جو کلمہ یا جملہ ملتا ہے وہ یہ ہے، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ رب العالمین موجود ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ پہنچ بھی گئے ہو تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ایک غزوہ کا موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام فرما رہے تھے، ایک کافر کا گزر ہو گیا وہاں سے، اس نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی اور آپ کو ٹھوکر لگا کر پیسے اٹھایا، کہا بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے پورے اعتماد سے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا. اس اعتماد سے آپ نے کہا کہ اس پہ کب کبھی تاری ہوگی، اس کی تلوار گر گئی ہاتھ سے، اللہ کے رسول نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہا محمد مجھے، تو تم بچاؤ گے؟ کہا نہیں، جو محمد کو بچانے والا ہے وہی تجھے بچانے والا ہے، اور اس اللہ کے سوا کوئی نہ نفع دینے والا ہے نہ نقصان دینے والا ہے. چھٹی بات، اللہ کی عبدیت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا ایک بہت بڑا تقاضا، اس سے دعائیں کرنا. حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے یا دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں مانگنا بھی سکھائی ہیں. سورہ فاتحہ تو رب نے سکھائی لیکن نماز میں جاری فرمائی ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بخاری کی روایت، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. نمازوں کے بعد کی دعائیں بھی بتا دی، ہر ہر موقع کی دعائیں بھی بتا دی، اور جب تم مشکلات میں ہو تو کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ طائف میں کھڑے ہونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھ لیجیے، بہت ہی خوبصورت دعا، دعائے مستضعفین، وہ لوگ جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہو، جنہیں دبا دیا گیا ہو، جنہیں کمزور کر دیا گیا ہو، کیسے ان کو دعائیں کرنی چاہیے؟ وہ پوری دعا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا ایک جملہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. کیا کچھ نہ ہو گیا طائف میں ہم سب کو معلوم ہے، اس سب کے بعد بھی کیا فرما رہے اللہ کے حضور، اے اللہ اگر اس سب پر تو مجھ سے راضی ہے اور اس سارے ہونے میں کوئی تیری ناراضگی شامل نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، بس تو مجھ سے راضی رہے. میرے ٹخنوں کے نشانے لے لیے گئے، میرے جسم کو لہو لہان انہوں نے کر دیا ہے، مجھے گھسیٹ تک ڈالا ہے انہوں نے طائف کی گلیوں کے اندر، لیکن اس سب پر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے اس کی اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یا یقین دیکھیے، اور بدر کے میدان کی دعا دیکھیں، اللہ اکبر، یقین کیا تھا وہاں کا، پوری رات سجدے کے اندر ہیں اور عجیب کلمہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہی کا حوصلہ تھا کہ ان کی زبان مبارک پر یہ جملہ آتا، اے اللہ میں نے ساری محنت تیری جھول تیرے سامنے لا کر ڈال دی ہے، یہ 13-14 برس کی محنت ہے، میں مکے سے چلا آ رہا ہوں، اگر آج تو نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہیں کی کل تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، اور اتنا آپ نے دعائیں کی، اتنا آپ نے دعائیں کی ہیں کہ صدیق اکبر نے آ کے ہاتھ رکھا ہے کاندھے پر، یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیے، اللہ آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پوری رات بدر کی رات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں ہمیں دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ کے حضور استغفار، وہ تو آپ کی اور میری ضرورت ہے، وہ تو آپ کی اور میری حاجت ہے، اللہ کے رسول تو معصوم تھے نا، بخشے بخشائے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے، 70-70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، دن میں 100-100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، یہ روایات بھی موجود، اور کبھی ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرنے کا تذکرہ اور مثال بھی ہمارے سامنے آتی ہے احادیث کی کتابوں میں۔ اور فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، نماز جیسا عظیم کام کیا ہے، بندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے جس پر عمل درآمد ہوا، لیکن سلام پھیر کر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ محدثین نے، شارحین حدیث نے، علماء نے لکھا کہ یہ کہے گا استغفار، اے اللہ جو تیرے حضور ہم جھکے ہیں، جو تیرے حکم پر ہم نے عمل کر کے نماز ادا کی ہے، اس حکم پر عمل کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس پر بھی تیرے حضور استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا عالم ہے، جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، کسی کے دل میں ان کے متعلق کسی گناہ کا خیال بھی آئے وہ ایمان ہی نہیں اس کا، اور وہاں 100-100 مرتبہ 70-70 مرتبہ استغفار کا معمول ہے۔ تو آپ اور میں اپنا جائزہ لیں کہ مجھے اور آپ کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات، اللہ کے رسول کی عاجزی کے چند پہلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکبر تو اللہ کی ذات ہے نا، کل کبریائی ولہ الکبریا، کل بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، اللہ بڑا ہے، بندہ بندہ بنے، اور اس بندگی کا کامل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں 2-4 پیسے کی ہمیں اچیومنٹ ملتی ہے تو لوگوں کے سینے تننا شروع ہو جاتے ہیں، تان کر باتیں کرتے ہیں، دنیا میں ذرا کوئی بڑا منصب مل جاتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ کا اعلان آ رہا ہے، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے، لوگ جوک دور جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا اعلان آیا چاہتا ہے سورۃ النصر میں، فتح مکہ ہوا چاہتی ہے اور ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں کس طرح داخل ہو رہے ہیں، ایک اونٹ پر سوار ہے اور آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے پر لگی ہوئی ٹکی ہوئی ہے، وہ سجدے کی سی کیفیت ہے، جھکنے کی سی کیفیت ہے، میں کسی فاتح کی حیثیت میں داخل نہیں ہو رہا، میں اللہ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں کہ میری پیشانی ٹکی ہوئی ہے اونٹ کے کجاوے پر۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے درمیان آپ کی نشست کیا ہوتی، عام ساتھیوں کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، باہر سے کوئی آتا جو اس علاقے کا نہ ہوتا، مدینہ طیبہ مثلا، باہر سے کوئی آتا تو اس کو معلوم کرنا پڑتا، بتاؤ بھائی کون ہیں تم میں سے رسول جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو بتایا جاتا یہ بیٹھے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے کوئی امتیازی شان، کوئی خاص قسم کا اہتمام اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی بات، اللہ سے محبت پر بات کریں گے آگے، ایک ہوتی ہے اللہ کے لیے غیرت کا ہونا، غیرت دینی جسے کہا جاتا ہے۔ ام عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لی، ہر ایک کو معاف کیا، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں تھا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ کوئی پیش آنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا، اللہ کی حدود میں سے کوئی حد پامال ہوتی تھی، تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا۔ آج غصے ہمیں بھی آتے ہیں، گھر میں گلاس ٹوٹنے پر، مرچ و نمک کم زیادہ ہونے پر، اللہ کے دین کا کیا حال ہے ہمارے سامنے ہے، دین کے احکامات کے ساتھ کیا معاملہ اور ہمارے سامنے ہے، امت کو اس پر کوئی غصہ ہی نہیں آتا، لیکن امت کے رسول کو بھی غصہ آیا، تو کب آیا، جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا، اللہ کی حدود پامال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ عام طور پر انفرادی معاملات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معافی کا یہ عمومی رویہ ہوا کرتا تھا۔ دسویں بات اس گفتگو کے پہلے حصے میں، وہ ہے محبت اور دوستی سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے۔ قرآن ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے. اور اللہ کے رسول کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی صدیق اکبر کے بارے میں، جس کسی نے، آپ نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے. یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، یہ بہت بڑے تاریخی کلمات ہیں رسول اللہ کی زبان مبارک سے صدیق اکبر کے لیے، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا سوائے صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ. ہاں، صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا. اب دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، تنہائی کا رازداری والا دوست اگر میں کسی کو بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، نہیں بنایا. کیوں؟ اصل دوست کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کے آخری لمحات کے وقت کو کوئی کیفیت تھی تکلیف کی شاید، تو بیوی فاطمہ نے دیکھا تو ان کے آنسو نکل گئے، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف ہے ہی نہیں تیرے باپ کے. اور آخری جملہ جو آپ کی زبان مبارک پر تھا وہ کیا تھا؟ اللہم رفیق الاعلی بل رفیق الاعلی، اے اللہ تیری طرف کہ تو سب سے بڑا دوست ہے، اصل دوست وہی ہے. وہ بھائی گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیں گے، کوئی ہمارے گھر سے چلا گیا تو آپ اور میں کہاں، وہ آپ اور ہم کہاں ساتھ اس کے، اور ہم چلے گئے تو باقی ہمارے ساتھ کہاں ہوں، اور یہاں رہتے ہوئے بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، دھوریاں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں. اصل دوست اللہم رفیق الاعلی، اللہ تیری طرف کہ تو سب سے بڑا دوست ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً 10 باتوں کے ضمن میں چند واقعات رکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کے حوالے سے، جس میں شوق عبادت، رات کا قیام، اس کا ذکر بھی آیا، جس میں ذکر کی بات بھی آئی، جس میں صبر کی بات بھی آئی، جس میں شکر کی بات بھی آئی، جس میں توکل کا تذکرہ بھی آیا، جس میں دعا پر بھی بات ہوئی، جس میں استغفار کا بھی تذکرہ ہوا، جس میں عاجزی کے بیان پر بھی گفتگو ہوئی، جس میں آپ کی غیرت دینی کا تذکرہ بھی ہوا، اور جس میں آپ کی سب سے بڑھ کر محبت اور دوستی اللہ ہی کے لیے ہونے کا ذکر آیا. اور بجا طور پر وہ جو ایک آیت ہے جو بقرعید میں ہم قربانی کے موقع پر پڑھتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. بجا طور پر اس آیت کے کامل اور واحد مصداق جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بھائی ہم نے باتیں تو سن لی، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دی، ہم نام لے وائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم سب کو معلوم ہے سورہ عذاب آیت نمبر 21، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مگر یہ باتیں صرف بیان کے لیے، یا ہم بھی دیکھیں میری آپ کی زندگی میں اللہ سے شوق ملاقات اور شوق عبادت کتنا ہے. بدلتے حالات میں آپ پر مجھ پر بھی مشکلات آتی ہیں، کیا رسول اللہ کا اسوہ یاد رہتا ہے؟ نعمتیں تو ہر آن اللہ بے شمار دے رہے ہیں، کیا رسول اللہ کا اسوہ ہمیں یاد رہتا ہے؟ مشکلات میں جب مسائل پریشان کرتے ہیں اللہ پر توکل کے لیے رسول کا اسوہ سامنے رہتا ہے؟ اپنی مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا، بار بار پکارنا، گر گر کر پکارنا، پلٹ پلٹ کر پکارنا، کیا یہ اسوہ رسول کا ہمارے سامنے رہتا ہے؟ عاجزی اور انکساری، کیا یہ اسوہ ہمارے سامنے رہتا ہے؟ وہ تو معصوم ہو کر استغفار کرتے تھے، ہم گناہ گار ہو کر کتنی استغفار کرتے ہیں، کتنی توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور. اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کو ہمارے اندر بھی غیرت باقی ہے کہ نہیں اسوہ رسول کی روشنی میں؟ اور کیا واقعتاً ہماری بھی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑھ کر ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اس کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے. اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جو پہلے سے مختصر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت. رسالت، رسول، ارسال، یہ الفاظ ہم جانتے ہیں، بھیجا جانا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا بندوں کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمن میں تین پہلو ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ان تین پہلوؤں کے لیے قرآن کے تین مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے تھے. تو شان رسالت یعنی آپ کا رخ بندوں کی جانب اس زمن میں تین پہلو. پہلا پہلو بہت مشہور آیت ہم سب کو یاد ہے، قرآن نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا سمجھنا آپ کے میرے بس میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین، جہانوں کو سمجھنا کہاں ممکن ہے؟ یہ سورج ابھی تک پورا سمجھ میں نہیں آیا جو اس زمین سے 1.3 ملین 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ جس سولر سسٹم کا حصہ ہے وہ سولر سسٹم پورا سمجھ میں نہیں آیا، یہ سولر سسٹم جس گیلیکسی کا پارٹ ہے وہ گیلیکسی 1 سمجھ میں نہیں آئی، اور کتنی گیلیکسیز ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکی. تو عالمین کو نہیں سمجھ سکتے تو رب کو کیسے جانیں گے؟ ادراک ہی تھوڑا سا ہو سکتا ہے صفات کے ذریعے. اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وہ عالمین کے لیے ساری رحمت کیا ہے اس کا احاطہ بس میں نہیں ہمارے. تاہم چند باتیں، اگر مکی دور کو دیکھیں، غلام اور کنیزیں رسول اللہ کے پاس آ کر سکون پاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی کنیزیں آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کرتی، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، ابو داؤد شریف میں، کہ محمد ہمارا فلاں کام کر دیجئے، اور اللہ کے رسول بازار سے ان کا سامان لا دیا کرتے تھے. اس دوران ان کنیزوں کو سکون ملتا تھا، آرام کا موقع ملتا تھا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور کنیزوں کے لیے رحمت. معاشرے کے کمزور طبقات ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں. آج بیٹیوں کے ساتھ ہمارے یہاں کیسا سلوک ہوتا ہے، رسول اللہ کے بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اللہ اکبر. ایک کنیز بیان کرتی ہے بی بی خدیجہ کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی تو میں محمد رسول اللہ کے پاس گئی، وہ مسجد حرام میں طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور میں نے جب ان کو مبارکباد دی تو ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. اللہ کے رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے رسول وہاں سے دوڑے، یہ الفاظ ہیں، اس قدر دوڑے کہ جب آپ بی بی خدیجہ کے پاس پہنچے تو آپ کا سانس پھول رہا تھا. آپ نے ان کو مبارکباد دی، آپ نے بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کو سینے سے لگایا اور بار بار چومتے رہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. یہ رسول اللہ کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کو اللہ کے رسول نے یہ عظمت اور مقام عطا کیا. آج ہمارے کیا ہوتا ہم دیکھ سکتے ہیں. غلاموں کی اور بات کر لیجئے غلاموں کو تو منہ نہیں لگاتے تھے، ہم تو ملازم کو منہ نہیں لگاتے، غلام تو ملازم سے بھی بےچارا گیا گزرا ہوتا ہے. اپنا معاذن کسے مقرر کیا؟ بلال کو. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے اعلان کس سے کہلوائی؟ بلال سے رضی اللہ عنہ. اور دنیا کو پیغام دیا یہ پسے ہوئے طبقات کو پیسو مت. حجت الوداع کا خطبہ، ایک طرف بلال کو کھڑا کیا، غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد کیے گئے تھے، اور دوسری طرف اسامہ بن زید کو آزاد کردہ غلام، زید کے بیٹے اسامہ کو کھڑا کیا. دو غلاموں کو کھڑا کر کے بتایا کہ محمد کی تعلیم یہ ہے غلاموں کے لیے، جن کو غلام کے طور پر آزاد کیا گیا. یہ ہے رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے تو پھر بھی غلام اور کنیز انسان ہے نا، جانوروں کی بات بھی سن لیجئے. صحیح روایات میں ہے کبھی ایک اونٹ آ کر گردن آپ کے سامنے رکھتا ہے اور شکایت گویا کرتا ہے تو آپ اس کے مالک کو بلا کر بولتے ہیں اتنا بوجھ اس پر ڈالو جتنا تم اللہ کے سامنے کا جواب دے سکو. کبھی کوئی چڑیا، صحیح روایت میں ہے حدیث کی، کبھی کوئی چڑیا آپ کے سر کے چکر لگاتی ہے تو آپ اپنے صحابہ کرام کو بولتے ہیں اگر تم میں سے کسی نے اس کے بچے اٹھائیں گھونسلے سے تو واپس رکھ کر آؤ، تمہیں اجازت نہیں کسی جانور کو تکلیف پہنچانے کی. کبھی آپ نے یہ فرمایا ایک کتے کو پانی پلانے پر شخص کی بخشش کی گئی ہے اور ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا ہے اور وہ بلی مر کھا پی نہ سکنے کی وجہ سے تو اس عورت کو اللہ نے اس ظلم کی وجہ سے عذاب دیا ہے. جو ذات جانوروں کے لیے یہ کچھ عطا کرنے والی ہے، غلاموں اور کنیزوں کے لیے کچھ عطا کرنے والی ہے، تو جب وہ انسانوں اور عام انسانوں پر بات کرے تو اندازہ کیجئے کیا رحمت ہوگی. اور امت کے لیے رحمت، اللہ اکبر. آج امت راتوں کو سوتی بھی ہے، آج امت راتوں کو آرام بھی کرتی ہے، آج امت راتوں کو شراب و کباب رقص و سرور کی محفلیں بھی سجاتی ہے، اور امت کا رسول ایک تہائی رات، آدھی رات، دو تہائی رات کھڑے ہو کر امت کی مغفرت کی دعا کرتا تھا، امت کے لیے روتا تھا، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. اتنا تو جا کر ہماری ماں اور ہمارے باپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی ہوگی جتنا اس پوری امت کے لیے اس امت کے رسول نے دعائیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قیامت کے دن ہوگا، جب ایک ایک رسول اور نبی کو اپنی فکر ہوگی، تو امت کے رسول سجدے میں ہوں گے اللہ کے حضور، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. یہ ہے رحمت للعالمین، جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے. ہاں امت بھول گئی اپنے رسول کو، آج امت کے گھروں میں امت کے رسول کی سیرت پڑھی نہیں جاتی، آج امت کے گھروں میں امت کے رسول کی احادیث کی کتاب نہیں، آج امت کے گھروں میں امت کے رسول کا اسوہ نظر نہیں آتا، آج امت کی شادی بیاہ پر امت کے رسول کی سنت نظر نہیں آتی، آج امت کے شب و روز میں امت کے رسول کی سنت نظر نہیں آتی، مگر امت کے رسول نے کبھی نہیں بھلایا اپنی امت کو، ہر ہر رات میں ان کے لیے رو رو کے دعا کی ہے، اور قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، امت کا رسول سجدے میں ہوگا اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچیں ہم کس رسول کی ہم لوگ امتی ہیں اور ان کو ہم بھلا بیٹھے ہوں، ان کی سیرت پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہ ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ کا وقت ہمارے پاس نہ ہو، ان کی ادائیں ہمیں یاد نہ ہو، ان کی سنتیں ہمیں یاد نہ ہو، ان کا طریقہ ہمیں یاد نہ ہو، ان کے طریقوں پر عمل کرنے والوں کا آج امت مذاق اڑاتی ہو، شرم نہیں آتی ہے. اور ان کا عالم یہ کہ امت کو کبھی نہیں بھولتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دوسری شان کا دوسرا پہلو، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ایک اور فکر کے ساتھ بھیجا، وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا، جو اطاعت قبول کرے جنت کی بشارت ہے ان کے لیے، نذیرا ڈرانے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، جو اطاعت سے انکار کرے کل اللہ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے اسے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعین الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ باتیں ہیں ایک ہی کام کے حوالے سے، گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، دعوت دینے والا، ہدایت کا روشن چراغ. کیا مطلب؟ اللہ نے جو کلام اور ہدایت عطا فرمائی اسے بندوں تک پہنچانا اور بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اے لوگو تمہارا عالم یہ کہ تم جہنم کے گڑے میں گرے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، اور میرا عالم یہ کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے دعوت دین کا کام، بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو آخرت کی فکر کی طرف بلانا، تاکہ بندے اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، دنیا کے فتنے میں ڈوب اور غرق نہ ہو جائیں بلکہ کل اصل زندگی کی تیاری کریں. 23 برس اللہ کے رسول نے کام کیا، کبھی ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دعوت دی، کبھی ابو لہب کے پاس جا کر دعوت دی، کبھی عکاظ اور مجنہ جیسے بڑے بڑے بدار ایکسپوز لگتی تھیں ان میں جا کر دعوت دی، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی، کبھی خانہ کعبہ کے سائے تلے دعوت دی، کبھی اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلا کر دعوت دی، اور کبھی آنے والے حجاج کے خیموں میں جا کر دعوت دی، اور کبھی ایک ایک فرد کے پاس جا کر رسول اللہ نے دعوت دی، اور کبھی طائف کی گلیاں ہیں جب امت کے رسول اس درد کے ساتھ گئے تھے کہ مکے والے انکار کر رہے تو چلو طائف والوں کو جا کر سنائیں، وہاں ٹخنوں کے نشانے بھی لیے گئے، ٹخنوں پر پتھر مارے گئے جس میں اثر لہو لہان کیا گیا، مبارک ترین خون، ساری مخلوق کا خون ایک طرف اور رسول اللہ کا خون سب سے بالا تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کچھ بہا ہے. اور جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ آپ فرمائیں تو یہ پہاڑوں پر فرشتہ مقرر ہے میرے ساتھ ہے، آپ کہیں تو دو پہاڑوں پہ پیس کر یہ طائف والوں کو برباد کر دیں. اللہ کا رسول فرماتے کہ نہیں، یہ میری یہ قوم کے لوگ یہ نادان ہیں، شاید ان کے بعد والے قبول کر لیں. کتنی امید تھی اللہ کے رسول کو، اور بعد میں ہوا نا، یہ طائف بھی فتح ہوا فتح مکہ کے بعد، ثقیف قبیلہ تھا وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اسی ثقیف قبیلے میں بعد میں محمد بن قاسم ہوئے رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اسلام کی روشنی سندھ کے دروازے کی طرف آئی، سندھ کی طرف آئی. لیکن طائف کی گلیاں بھی یاد رکھیں. آج ہمیں سنتیں یاد ہیں، بہت مبارک سنتیں ہیں، امامہ شریف پہننا، ٹوپی پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ہر ہر ادا قیمتی ہے اللہ کے رسول کی، کوئی ادا کم اہم نہیں ہے. ہاں کبھی طائف کی گلیوں میں جا کر بھی خوشبو لگانی چاہیے اور مسواک کرنی چاہیے نا، یہ سنت بھی تو یاد رکھیں. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب آپ کی اور میری ذمہ داری، امت کی ذمہ داری ہے اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے دین کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا، یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے. تیسرا پہلو، اللہ کے رسول کو ایک اور عظیم مشن کے ساتھ بھیجا گیا. قرآن نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، ارشاد ہوا تینوں مقامات پر ایک ہی الفاظ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، مکمل نظام حیات، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، دین اسلام، دین حق دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل سسٹم آف لائف، نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ 23 برس کا مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے سامنے رکھیں گے تو 23 برس کی زندگی سمجھ آئے گی کہ کبھی صبر ہے اور کبھی تلوار بھی, کبھی صلح حدیبیہ ہے اور کبھی صلح حدیبیہ ختم بھی ہے, کبھی یہود کے قبائل سے معاہدے ہیں, کبھی دنگے کی چوٹ پر ختم بھی ہو رہے, اور کبھی اتنا برداشت کیا جا رہا ہے کہ اسی خانہ کعبہ میں نماز ادا ہو رہی ہے جہاں 360 بت رکھے ہوئے, اور کبھی یہ بھی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو سب سے پہلے بتوں کو جا کے توڑا جاتا ہے. یہ سب کا سمجھ آئے گا جب یہ مشن سامنے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں دعوت بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, تبشیر بھی ہے, انذار بھی ہے, تربیت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, خطابت بھی ہے, امامت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر وہاں بدر کا میدان بھی ہے, وہاں احد کا میدان بھی ہے, وہاں احزاب کا میدان بھی سجتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہاں 70 صحابہ کی جانیں جاتی بھی دکھائی دیتی, شہادتیں ہوتی بھی دکھائی دیتی احد کے میدان میں. جہاں طائف میں دعوت دیتے ہوئے خون دیا, وہاں احد کے میدان میں جنگ کرتے ہوئے خون دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا جسم اثر پھر لہو لہان ہوا, مبارک ترین خون پھر بہا ہے اللہ کی راہ, اور اللہ نے بہنے دیا. پتہ ہے کیوں؟ اللہ چاہتا تو روک لیتا, کیوں بہنے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کل کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ دین کا کام تو ہم نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. دیکھو رسول کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے؟ تمہارے مال زیادہ قیمتی ہے؟ تمہارا گھر زیادہ قیمتی ہے؟ تمہاری زندگیاں زیادہ قیمتی ہیں یا رسول کی؟ بتائیے کس کی؟ رسول اللہ کی نا. دیکھو کہاں خون بہ رہا ہے, تمہارا پسینہ بھی بہتا ہے دین کے لیے, وہاں فاقے ہیں, تم وقت بھی دین کو دینے کو تیار ہو؟ غور کیجئے اس کے اوپر. 259 صحابہ کی جانیں دی ہیں اللہ کی راہ, تب قرآن کی وہ بشارت پوری ہوئی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81, جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تب دین غالب ہوا جس کے طفیل آپ اور میں آج مسلمان ہیں. آج یہ دین مغلوب ہے. اے خاص اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. اب یہ ذمہ داری آپ کے میرے کاندھوں پر ہے. ہم اللہ کے بندے بھی بنے, بات آ چکی. ہم اللہ کے نبی کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کرتے ہوئے اب دعوت دین کے کام میں شریک ہوں, یہ آپ کا میرا فرض. اور اللہ کے رسول کا مشن اس زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ, تاکہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ ہو, اب یہ اس امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ باتیں کئی مرتبہ جمعے کے خطبات میں الحمدللہ آتی رہی ہیں, آتی رہیں گی انشاءاللہ. صرف آخری ایک منٹ اور بات مکمل انشاءاللہ. سوچئے, ابھی بھی مجھے اور آپ کو موت آ سکتی ہے, کل بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. کل اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے, اللہ کے رسول سے بھی سامنا ہو سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول سوال کر لیں کچھ, اے میری امتی تجھے میری سیرت کتنی پسند تھی, تجھے میری تعلیم کتنی پسند تھی, تجھے میرا اسوہ کتنا پسند تھا, کیا تو نے میرے اسوہ کو ترجیح دی باقیوں کے مقابلے میں, تو نے میری تعلیمات کو سیکھا کہ نہیں, ہم جواب دے سکیں گے؟ تیرا خون زیادہ قیمتی تھا یا میرا اور میرے صحابہ کا؟ تیری جان زیادہ قیمتی تھی یا میرے اور میرے صحابہ کی؟ تیرا مال زیادہ قیمتی تھا میرا اور میرے صحابہ کا؟ تیرے گھر والے زیادہ قیمتی تھے یا میرے اور میرے صحابہ کے؟ وہاں خون, جان, مال, گھر کہاں لگا؟ اے امتی تیرا کہاں لگ رہا تھا؟ تجھے میرے دین سے محبت کتنی تھی؟ تیرے پاس میرے دین کے لیے وقت کتنا تھا؟ میرا دین مٹتا تھا تجھے تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں؟ اور میرے دین کی اس محنت میں میں نے اپنے صحابہ کی جانیں دے دی, تو نے کیا دیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ بھی سوچئے, میں بھی سوچوں. اور حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا, من احب سنتی فقط احبنی, ترمذی کی روایت, جس نے میری سنت, میرے طریقے, میرے راستے سے, یہ پورا سنت, یہ پورا طریقہ اور راستہ ہے نا سنت کا, جس نے میری سنت, میرے طریقے, میرے راستے سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ترمذی کی روایت, اللہ ہم اس کا مصداق بننے کی توفیق. اور بخاری کی روایت, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. اللہ جہنم سے بچائے اور جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.